أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع سخن سب اور لعن نهج البلاغه میں ہے. یہاں پر اس بات پر گفتگو کرنا مد نظر ہے کہ سب علی علیہ السلام, مولا کو گالیاں دینا اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کب شروع ہوا, اور مولا کے دشمنوں کو سب کرنا لعن کرنا کب اور کیسا شروع ہوا, اس کا حکم کیا ہے. حقیقت میں اسلام کے اعلان سے قبل مصر کے عظیم مصنف محمود عقاد لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم فضیلتوں کا خاندان تھا, بنی امیہ رذیلتوں اور پستیوں کا خاندان تھا. اس لیے دو خاندان قریب ہونے کے باوجود نسب کے لحاظ سے, رشتے کے لحاظ سے, روحانی لحاظ سے دونوں کے درمیان فاصلہ بہت تھا. جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا, اسلام کا اعلان کیا, تو بنی ہاشم نے لبیک کہا, پیغمبر کی حمایت کی, پیغمبر اور اسلام کے راہ میں قربانیاں پیش کی. بنی امیہ نے پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑی اور تمام جنگوں میں مؤثر ترین گروہ بنی امیہ کا گروہ تھا. لیکن خدا نے اسلام کو کامیابی عطا کی. فتح مکہ کے دن بنی امیہ مایوس ہو گئے, انہوں نے کفر علنی کے جھنڈے کو چھپایا اور منافقت کے راستے کو اپنایا, اپنا کر اسلام کا تظاہر کیا. ظاہر وہ گروہ جو قبل از اسلام اور بعد از اسلام پیغمبر کے جانی دشمن, خاندان پیغمبر کے جانی دشمن ہے, وہ فتح مکہ کے دن ان کی دشمنی محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے لبادہ اسلام کو اوڑھ لیا, علم اسلام اٹھایا, لیکن سینے میں, نیتوں میں کچھ اور چیز رکھی. اسی لیے بنی ہاشم کے ساتھ خود خصوصاً علی کے ساتھ کافی دشمنی کرتے تھے. قریش کی دشمنیاں, منافقوں کی دشمنیاں, فاسقوں کی دشمنیاں علی کے ساتھ پیغمبر کے زمانے میں بھی واضح تھا, پیغمبر کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. پیغمبر کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا گیا, حدیث پر پابندی لگانے کے حوالے سے, قرآن بچانے کے بہانے سے حدیث نبوی پر پابندی لگائی. حدیث نبوی پر پابندی لگانے سے قرآن مجید میں جو آیات در شأن اہل بیت نازل ہوئے تھے, ان آیات کی نشاندہی ہوتی تھی احادیث کے ذریعے. احادیث نبوی بتاتی تھی کون سی آیت علی کی شان میں ہے, اہل بیت کی شان میں ہے. جب حدیث پر پابندی لگائی گئی تو خود بخود ان آیتوں کا پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون سے آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں. ان آیتوں میں تعویلوں کا سلسلہ شروع ہوا, تفسیر بالرائے کا سلسلہ شروع ہوا. اہل بیت کو مسلمانوں کی نگاہوں سے دور رکھنے کا, فضائل اہل بیت چھپانے کا سلسلہ شروع ہوا. آیات قرآنی جو شان اہل بیت میں تھے وہ چھپائے گئے, پھر احادیث نبوی جو شان اہل بیت میں تھے وہ بھی چھپائے گئے. اس طریقے سے پیغمبر کے وفات کے بعد علی کی خلافت ظاہری تک جتنے احادیث شان اہل بیت میں تھے وہ سب چھپائے گئے. آپ خود جنگ صفین میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار کی شہادت پر ایک لشکر شام میں, لشکر معاویہ میں ایک شورش ہوتا ہے, انقلاب سا سما وجود میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا عمار تیرا قاتل سرکش باغی گروہ ہے. جبکہ علی کے شان میں کثرت کے ساتھ احادیث ہونے کے باوجود ایک حدیث بھی شامیوں نے نہیں سنی تھی. جب ہاشم مرقال لشکر علی کا ایک عظیم سردار شامی جوان سے گفتگو کرتے پوچھتے تم کیوں علی کے خون کے پیاسے ہو؟ کہتے اس لیے کہ علی فاسق ہے، علی کافر ہو گیا ہے، اور علی جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ زید ابن ثابت کے بھائی عمر ابن ثابت شام کے شہر بے شہر گاؤں بے گاؤں جاتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ پیغمبر کو جنگ تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کا برنامہ بنانے والا منافق علی علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی ڈالتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 30 سال تک فضائل اہل بیت چھپائے گئے، بتانا منع کیا گیا، لکھنا بالکل منع کیا گیا۔ اور پھر جب امیر شام کا دور آیا، انہوں نے تمام شہروں کے والیوں کو خط لکھا کہ خلیفہ سوم کی شان میں جتنی احادیث مل سکتی ہے بیان کیا جائے، بتایا جائے، ظاہر کیا جائے، اور ان بتانے والوں کو، روایت کرنے والوں کو، حدیث نقل کرنے والوں کو انعامات دیے جائے، اور علی اور آل علی و آل محمد کی شان میں کوئی اگر حدیث بیان کی، کوئی فضیلت بیان کی، اس کو سخت سزا دی جائے، جانی مالی لحاظ سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کا خون محدور الدم اور اس کا مال چھن جائے۔ حوصلہ افزائی ہوئی، علی کے فضائل بیان کرنا درکنار، علی کے محبت کے جرم میں حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی شہید کیے گئے۔ انہیں کہا گیا علی کو سب کرو، علی پر لعنت بھیجو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ شہید کیے گئے۔ مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا، پیغمبر کے عظیم صحابی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں بھی انہی بنو امیہ کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اس عظیم صحابی کے قبر کو کھود کر نفش قبر کی۔ یہ لوگ خوارج اور بنو امیہ کے مشترکہ دین سے بنے ہوئے لوگ ہیں، تکفیر کے حوالے سے خوارج کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں اور آل محمد کے ساتھ دشمنی کے حوالے سے بنو امیہ ہے، ورنہ حجر بن علی صحابی پیغمبر، صحابی علی کے نفش قبر کرنے کے کیا جواز ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کو سب نہ کرنے کے بنا پر شہید کیے گئے پیغمبر کے صحابی۔ تو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سب کرنے والا معاویہ ہے۔ اگر آپ صحابی کے سب کرنے والے کو محدور الدم سمجھتے ہیں، واجب القتل سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، تو وہاں سے شروع کریں۔ احکام اسلام سب کے لیے یکساں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کسی کے اوپر حکم اسلام نافذ نہ ہو، کسی کے اوپر نافذ ہو۔ علی صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں سے تھے، علی کی شان میں جو فضائل پیغمبر نے بیان کیے ہو کسی کی شان میں نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جتنی مستند اور معتبر اور صحیح احادیث علی کی شان میں آئی ہے کسی اور شخصیت کے شان میں موجود نہیں ہے۔ تو عرض کیا پہلے مرحلے میں فضائل اہل بیت چھپائے گئے، لوگوں کے کانوں تک فضائل نہیں آئے۔ دوسرے مرحلے میں امیر شام نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ سوم کے حق میں احادیث جمع کیے جائے۔ حوصلہ افزائی ہوئی تو جھوٹ بولنے والے، جھوٹی حدیث بنانے والوں کے لیے گرم بازار مل گیا، اور پیسہ کمانے کے لیے سنہری موقع مل گیا، تو بہت سے حدیث بنائے گئے۔ خود خلیفہ نے دوبارہ شہروں کے والیوں کو پیغام بھیجا کہ خلیفہ سوم کے حق میں بہت سے احادیث آئی ہے میدان میں، اب دوسرے بزرگان، دوسرے خلفاء کے شان میں بھی احادیث بیان کیے جائے، ان بیان کرنے والوں کو بڑے انعامات دیا جائے، اور کہا کہ علی کے شان میں کوئی حدیث بیان نہ ہو، اسے سزا دے دے، اور مزید کہا کہ جتنی احادیث اور فضیلتیں علی کے بارے میں حدیثوں کی شکل میں معاشرے میں موجود ہے، اسی قسم کے احادیث دوسرے بزرگان کے بارے میں بیان کیے جائے ممبروں پر۔ 70,000 نماز جمعہ کے ممبروں پر، مدارس میں، مکاتب میں، ہر جگہ یہ بیان کیا جائے۔ مساجد میں نماز سے پہلے قصہ گو افراد ان کو بیان کرتے تھے، ایسے افراد کو معین کیا تھا تاکہ لوگوں کو قصہ سناتے تھے، واقعات سناتے تھے، ان کو یہ ذمہ داریاں دی تھی۔ ائمہ جمعہ و جماعت کو یہ ذمہ داریاں دی تھی. تو اس طریقے سے مزید کہا کہ اگر علی کے شان میں کچھ فضائل احادیث میں ہے تو اسی کے ضد حدیث علی کے مخالفت میں بنائے جائے. خلیفہ اول دوم سوم کے شان میں فضائل بیان کیا جائے اور جتنی احادیث علی کے شان میں اسی جیسے ان کے لیے بنایا جائے, اور علی کے شان میں جتنی احادیث ہے اس کی ضد میں اس کے توڑ بنائے جائے, اور علی کے شان میں احادیث بیان کرنے والوں کو سزا دیا جائے, دوسرے بزرگان کے شان میں احادیث بیان کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے. پھر مکاتب فکر میں فکر حتی عورتوں کے درمیان بھی مذمت علی بیان کرنے کے سلسلہ جاری رہا. سب علی 70,000 ممبروں پر. امیر شام خود کہتے تھے کہ میں بچے کو, جب بچے دنیا میں آتا ہے تو علی کی دشمنی کے ساتھ ہوش سنبھالے, اور جوان ہو جائے علی کی دشمنی کے ساتھ, بوڑھا ہو جائے علی کی دشمنی کے ساتھ, دنیا سے چلا جائے علی کی دشمنی کے ساتھ, میں یہ چاہتا ہوں. کیونکہ علی سے اس کو خوف تھا. تو یہ سب علی کا سلسلہ جاری رہا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک. آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دو وجوہات کے بنا پر سب کو منع کیا. ایک دن وہ مدینے میں اپنے استاد کے پاس درس پڑھتا تھا کہ اس نے علی کو گالی دی, استاد نے اس کی گالی سن لی, نماز پڑھنے لگا. عمر آ کر منتظر ہے کہ اپنا استاد نماز چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دے, لیکن استاد نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. ایک دفعہ عمر ابن عبدالعزیز نے استاد کی نماز ختم ہوتی ہی بات کی, کیا میری کوئی تقصیر ہے, میری کوئی کوتاہی, کوئی غلطی ہوئی؟ کہا کہ یہ بتاؤ, علی بدر کے مجاہدین میں سے تھے, خدا ان سے راضی ہوا, کب ناراض ہوا ہے کہ تم ان کو گالی دیتے ہو؟ میں نے کہا کیا علی بدر کے مجاہدین میں سے تھے؟ کہا ہاں. اس دن میں بیدار ہو گیا. دوسرا وجہ, میں نے اپنے والد سے پوچھا, دیکھا کہ میرے والد مدینہ کے والی ہے, فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتے ہیں. پھر جب علی کو گالیاں دینے کا موقع آتا ہے تو میرے والد کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی. میں نے پوچھا والد صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے والد نے بتایا, بیٹا علی عظیم شخصیت ہے, صاحب فضیلت ہے. تو میں نے کہا کیوں پھر اس کی برائی کرتے ہو, اس کو سب کرتے ہو؟ کہا بیٹا اگر نہ کرے, ایسا نہ کروں تو ہماری حکومت باقی نہیں رہے گی. اب دیکھیے مغیر بن شعبہ, مغیر بن شعبہ کہتا ہے کہ مجھے علی کے فضائل کا پتہ ہے لیکن میں مجبور ہوں. حجر بن عدیسہ کہتا ہے میں مجبور ہوں علی کی مذمت کرنے پر. زیاد بن ابی حجر سے کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کو میں جانتا ہوں لیکن مجھے بتانا ہے. تو اس طریقے سے سب سے پہلے سب صحابہ اسلام میں عام کرنے والا, سب اہل بیت عام کرنے والا امیر شام ہے, معاویہ ہے. تو اس کے لیے پہلے مقدم پہلا فضائل علی چھپائے گئے, علی کے خلاف داستانیں بنائی گئی, علی کے خلاف احادیث بنائی گئی, علی کی شان کے احادیث کو چھپا دی گئی, اس کے بعد علی کے خلاف گالیاں, دشنام, ناسزا, لعنت بھیجنا سلسلہ. خود امیر شام خطبے میں کہتا تھا خدایا علی کافر ہوا ہے اس لیے میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ سلسلہ جاری رہا. دوسری طرف سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کو توڑ کے لیے اذان میں علی کے نام پر گواہی دینے لگے تاکہ اس ان کی توڑ ہو. آپ کتاب پھر میں ہدایت پایا گیا میں دیکھتے ہیں کہ شہید صدر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان کی توڑ کے لیے, کیونکہ پیغمبر کے نام کے بعد علی کے نام لانا احادیث میں ہے کہ جب بھی پیغمبر کا نام لو تو علی کے نام بھی لیا کرو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ روایت مرسلہ ہے کہ اذان میں حضرت ابو ذر نے غدیر کے بعد اذان میں علی کے نام لیا پیغمبر کے نام کے بعد, پیغمبر نے منع نہیں فرمایا. تیسری بات یہ ہے کہ نماز سے باہر ہے, نماز سے باہر چنانچہ آپ پیغمبر کے نام کے ساتھ درود بھیجتے ہیں علی کے تو مستحب ہے, اسی طرح سے پیغمبر کے نام کے ساتھ علی کا نام لینا بھی مستحب ہے, اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. اسی لیے اہل حق نے بنو امیہ کی سازشوں کو توڑنے کے لیے علی کے فضائل کو برملا کرنے کے لیے اذانوں میں علی کا نام لینا شروع کیا. اور دوسرے ظاہر ہر فعل کا رد فعل ہوتا ہے، ہر عمل کا عکس العمل ہوتا ہے، رد فعل کے طور پر علی کے دشمنوں کا نام لینے لگے. کیا سب کرنا، گالی دینا، دشنام دینا بذات ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک محل بحث. یہاں پر بے خود کسی مومن کو سب کرنا ناجائز ہے، بہت سے احادیث ہے ایک، لیکن اگر وہ آدمی مستحق ہو اس سب کا، اس گالی کا، تو وہاں پر مصلحتوں کا معیار ہے. قرآن فرماتا ہے لا تسب الذین يدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. تم سب نہ کیا کرو، دشنام نہ دیا کرو، گالیاں نہ دیا کرو ان بتوں کو، ان معبودوں کو جو یہ مشرکین ان کی پوجا کرتے، جن معبودوں کی عبادت یہ مشرکین کرتے ہیں، ان معبودوں کو بھی برا بلا نہیں کہنا. کیوں؟ کیا وہ معبود، وہ بت گالی کے مستحق نہیں ہے، برا بلا کے مستحق نہیں ہے، سب کے مستحق نہیں ہے؟ قرآن فرماتا یہ بات نہیں ہے. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت غلط ہوتا ہے. یہ لوگ، ان کے ماننے والے، دشمنی میں آ کر، ضد میں آ کر، جہالت کی وجہ سے خدا کو بھی سب کریں گے. آپ ان کے بتوں کو سب کریں گے، وہ آپ کے خدا کو، اللہ کو سب کریں گے. نتیجے کو دیکھ. بس یہاں پر سب کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں مفسدہ ہے، نقصان ہے. بس جہاں پر سب کرنے میں، دشنام دینے میں، گالی دینے میں نقصان ہو، وہاں پر اجازت نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی کو، کسی مذہب کے مقدس شخصیت کو سب کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے، اسلام کے لیے نقصان ہے، مسلمین کے لیے نقصان ہے، امت کے اتحاد کے لیے نقصان ہے، مؤمنین کی جان مال خطرے میں ہے، اس وقت اجازت نہیں ہوگی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عیون اخبار رضا میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے تین قسم کے احادیث ہمارے شان میں گڑھ لی ہے. ایک قسم کے احادیث وہ ہے جن احادیث کی وجہ سے ہمارا مقام نہیں چاہتا ہے، ہمارے مذمت میں احادیث گڑھ لیے ہیں ہمارے دشمنوں نے. دوسری قسم کے احادیث وہ احادیث ہے جس میں غلو ہے ہمارے شان میں، تاکہ ہمارے ماننے والوں کو دھوکہ دے دے اور لوگوں کو ہمارے ماننے والوں کو کا دشمن بنائے. جب ہمارے شان میں غالیانہ احادیث لوگوں تک پہنچ جائے گی، لوگ سمجھیں گے اہل بیت کے ماننے والے غالی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان کا قتل کرنا آسان ہو جائے گا. تیسرا، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا نام لے کر برا بلا کہنا انہوں نے جال کیا ہے، تاکہ ان کے ماننے والے ہم اہل بیت کا نام لے کر برا بلا کہیں گے. دیکھیں کیوں دشمنان اہل بیت کا نام لے کر برا بالا کہنا غلط ہے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اہل بیت، ان کے ماننے والے اہل بیت کا نام لے کر برا بالا کہیں گے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. بس اگرچہ کچھ لوگ مستحق ہے سب کے، گالی کے، دشنام کے، ناسزا کے، غلط لوگ ہے، بدزاد ہے، معاشرے میں پہچاننے کی ضرورت ہے، شناخت شدہ ہونے کی ضرورت ہے، رسوا ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پر اگر ان کو گالی دینے سے حق و نقصان زیادہ ہوتا ہے، اہل حق و نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے. ایک اہم نقطہ ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے. مولا خود نہج البلاغہ میں کسی مقام پر فرماتے کو صفین میں، میں پسند نہیں کرتا ہوں تم لوگوں کو برا بلا کہو، بلکہ ان کو عیوب کو تم بیان کرو. تو یہ زیادہ ہدایت کے ذریعے، برا بلا کہنے سے، گالی دینے سے، دشنام دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. جس کے زبان زیادہ گندا وہ زیادہ گالی دے سکتا ہے، جو زیادہ پاکیزہ ہے وہ کم تر گالی دے سکتا ہے. مسئلہ کا حل ہدایت ہے، حقائق کا بیان ہے. اگر آپ مد مقابل کے مذہب کو باطل سمجھتے ہیں، ان کے بزرگان کو باطل سمجھتے ہیں، مستند دلائل کے ذریعے بات کرو، تحقیق کے ذریعے، براہین کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ثابت کرو. گالیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور خانہ چنگی ہو جاتی ہے، کچھ دشمنان اسلام کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل بیت نے اجازت نہیں دی ہے کہ دشمنان اہل بیت کو بھی گالی دینے کی. اسی لیے فقہاء اعظام بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ نقصان اسلام کو ہوتا ہے، مسلمین کو ہوتا ہے، لیکن بذات خود جائز عمل ہے. جب اشعث بن قیس نے مولا پر اعتراض کیا، مولا نے فرمایا جھوٹے جھوٹے کے بیٹا جھوٹا، منافق کافر کے بیٹا منافق، تمہارے اوپر لعنت خدا ہو, لعنت کرنے والوں کو لعنت ہو. قرآن میں مختلف مقامات پر لعنت کا تذکرہ کیا ہے. فی الحال لعنت کے بارے میں گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. لعنت خدا نے بھیجا ہے, لعنت کرنے والوں کو بھی لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے, لیکن یہ سب اس وقت ہے جب نقصان نہ ہو. جب نقصان نہ ہو تو غلط لوگوں کو رسوا کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے کو گمراہ نہ کرے. ایسے غلط لوگ جو معاشرے میں بڑے نام والے ہیں, اگر وہ رسوا نہ ہو جائے معاشرے کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. تو اس وقت ایسے لوگوں کو رسوا کرنا ہے تاکہ معاشرے کو بچائے گمراہی سے. اس لیے اسلام نے, تشیع نے کچھ شخصیات کے بارے میں سب کرنے کی اجازت دی, لیکن انہی موارد میں اگر ان کو سب کرنے سے اسلام کو, مسلمین کو نقصان ہوتا ہے, مومنین کا خون بہایا جاتا ہے, تو وہاں پر پھر اجازت نہیں. جب خدا نے بتوں کی مذمت کو منع کیا, کہا کہ جب اس کے نتیجہ غلط ہے تو بتوں کو برا بلا نہ کہو, تو بطریق اولا دوسروں کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ایک نقطہ ہے. ابھی جو سب کے نام سے قتل عام کا بازار گرم ہے, 10 لاکھ سے زیادہ لوگ عراق میں مارے گئے ہیں قاتلین. فتویٰ لگانے والوں سے یہی کہنا ہے, اگر آپ اس کو موجب کفر سمجھتے ہیں تو امیر شام کے بارے میں, معاویہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے پہلے کچھ بزرگان جنہوں نے خلیفہ سوم کے قتل کے وقت ان کے شان میں سخت جملات استعمال کیا, جن کا نام لینے کی جرأت میں ابھی نہیں کرتا ہوں, لیکن تاریخ اسلام میں خود انہی لوگوں کے تواریخ میں موجود ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو آئیے, سب بذات خود کسی مسلمان کو سب کرنا, گالی دینا جائز نہیں ہے. ایک, اگر ایسے افراد ہے جو غلط لوگ ہیں, گالی کے مستحق ہے, رسوا ہونے کی ضرورت ہے, ان کو گالی دینا جائز ہے. دو, اگر ان کو گالی دینے سے نقصان ہوتا ہے, خدا کو گالی دیتے ہیں لوگ, پیغمبر کو گالی دیتے ہیں, ائمہ کو گالی دیتے ہیں, مذہب حق کو نقصان پہنچتا ہے, مومنین کو نقصان پہنچتا ہے, پھر جائز نہیں ہے. اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے, جائز نہیں ہے. تو آئیے ایک دوسرے کے مذہب کے مقدسات کا احترام رکھے, برا بلا نہ کہے, اپنے مذہب کے حقائق بیان کرے, دوسرے مذہب کی کمزوریوں کو علمی دلائل کے ساتھ بیان کرے, اس کے فائدے زیادہ ہیں. فی الحال جو امیر شام نے خط لکھا اپنے تمام والیوں کو کہ احادیث بنائے جائے, ان کے حوالے کتابوں میں موجود ہے, تمام تاریخی کتابوں میں. فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے, طبری میں ہے, طبری میں کامل ابن اثیر میں ہے, اور اسی طرح سے اس سے پہلی والی کتابوں میں, کتاب الاحداث میں ہے, علی ابن محمد مدائنی کتاب الاحداث میں ہے, اسی طرح سے دوسری کتابوں میں جو عالم اسلام کے پاس معتبر کتابیں ہیں, ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کام کیا. پھر ابھی میں نہج البلاغے کے چند خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خطبہ نمبر 602 میں مولا فرماتے ہیں, صفین کے میدان میں علی والے دوسروں کو برا بلا کہہ رہے تھے, گالی دے رہے تھے, سب کر رہے تھے دوسرے علی والوں کو, تو وہاں پر مولا نے جب سنا فرمایا, انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, خطبہ نمبر 206 میں, میں پسند نہیں کرتا ہوں تمہارے لیے کہ سب کرنے والے بنو, تم سب نہ کرو. ولکنکم لو وصفتم اعمالکم, لیکن اس کے جگہ پر تم ان کی برائیوں کو بیان کرو, ان کے حالات کو بیان کرو, تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا, زیادہ حجت قائم ہو جائے گی ان کے پاس. حقائق بیان کرو, دلائل پیش کرو, کیوں آپ جنگ کر رہے ہیں, کیوں آپ اس قسم کے اقدام کر رہے ہیں, اس کے دلائل پیش کرو. وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ اِيَّاهُمْ, گالی کے جگہ پر یوں کہو, اللہم احقن دمانا, خدایا ہمارے خون بچاؤ, ان کے خون کو بچاؤ, سب مسلمان ہیں, خون بچاؤ. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ, ہمارے اور ان کے درمیان صلح کرو, خدایا وحدهم من ضلالت, خدایا ان کو گمراہی سے ہدایت فرما, حتى يعرف الحق من جهل, تاکہ جاہل حق تک پہنچ جائے, ويرعوا من الغي والعدوان, من لهج به, دشمنی اور گمراہی سے ہدایت حاصل کرے, واپس آئے. بس دیکھیے, اگر آپ کسی مذہب کے بزرگان کو غلط سمجھتے ہیں, گالی دینا مسئلہ کا حل نہیں ہے. آپ تاریخ اسلام, انہی لوگوں کے تاریخ کے ذریعے, انہی لوگوں کے دلائل کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, سنت کے ذریعے ان کی ہدایت کر سکتے ہیں, ان کو اپنا ہم فکر بنا سکتے ہیں. اگرچہ مشکل راستہ ہے, آپ کو محنت کی ضرورت ہے, گالی دینا آسان کام ہے, لیکن پاکیزگی بھی اسی میں ہے، مصلحت بھی اسی میں ہے. خطبہ نمبر 57 میں مولا فرماتے ہیں، اما انہ سیظہر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم، مولا فرماتے ہیں میرے بعد آپ پر غالب آئے گا معاویہ جس کے گلے بھی بڑا ہے، پیٹ بھی نکلا ہوا ہے، کھانا اس کا ہدف ہے، جو کچھ ملتا ہے اس کو کھا لیتا ہے اور جو کچھ نہیں ملتا ہے اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تم اس کو قتل کر ڈالو، لیکن تم اس کو قتل کرنے والے نہیں ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں الا انہ سیامرکم بالسب والبراءۃ منی، آگاہ رہو وہ تمہیں حکم کرے گا علی کے سب کا، مجھے برا بلا کہنے کا حکم کرے گا، مجھے گالی دینے کا حکم کرے گا، مجھے دشنام دینے کا حکم کرے گا، اور مجھ سے برات اور بیزار ہونے کا حکم کرے گا. اما سب فسبونی، ہاں تم مجبور ہوا تو مجھ علی کو سب کرو، مجھ علی کو گالی دے سکتے ہو. فإنه لی زکاۃ ولکم نجات، اگر مجھے گالی دو گے اس کی سزا سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اس کی سزا سے، اور میری پاکیزگی اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے. اما البراء فلا تتبرؤوا منی، لیکن دل سے مجھ سے بیزار نہیں ہونا، کیونکہ میں کل ایمان ہوں. فإنی ولدت علی الفطرہ، میں فطرت دین کے ساتھ، فطرت اسلام پر دنیا میں آیا ہوں. وسبقت الی الایمان والہجرہ، سب سے پہلے مومن ہوا ہوں، سب سے پہلے ہجرت کی طرف نکلا ہوں، تو مجھ سے برات اور بیزاری اختیار نہ کرو. بیزاری اور برات کا تعلق دل سے ہے، دل سے مجھ علی سے بیزار نہ ہونا. میں ایمان سے جدا ہونے والے ہوں، مجھ سے برات اختیار کرنے والے دین سے دور ہوتا ہے، لیکن زبانن سب کر سکتے ہو اگر تم مجبور ہو گئے. اسی لیے حضرت حجر بن عدی کو اجازت، امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ اگر چاہتے تو سب کر سکتے تھے ظاہراً، لیکن جلدی جنت جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سب کرنے سے انکار کیا. کلمات قصار 420 میں مولا فرماتے ہیں، ایک خارجی نے علی کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا کہ علی نے فوراً کسی مسئلہ کا جواب دیا. خارجی علی کے سب کرتا ہے، دیکھ علی کی حکومت ہے، خارجی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، علی کے سب کرتا ہے. کہتا ہے قاتلہ اللہ کافراً ما افقہا، خدا اس کافر کو قتل کر دے، ہلاک کر ڈالے. کتنا بڑا فقیہ اور کتنا بڑا سمجھدار ہے. علی کے بارے میں کہتا ہے علی کافر ہے، خدا اس کو نابود کرے، کتنا بڑا فقیہ ہے، کتنا بڑا دین شناس ہے. یہ تو سب کیا تھا اس نے، کچھ لوگ آگے بڑھے اس کو قتل کرنے کے لیے، علی نے روکا. فرمایا رویدن انما هو سب بسب او عفو عن ذب، اس نے مجھے گالی دی، میں جواباً اس کو گالی دے سکتا ہوں یا معاف کر سکتا ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مصلحت معیار ہے اور سب کو معاف کیا جا سکتا ہے. علی نے اجازت دی ہے، اور چنانچہ عرض کیا خود مولا نے اشعث کو سب بھی کیا، لعنت بھی بھیجی. تو اس کے مطابق سب کرنا، لعنت بھیجنا حکم اولی طور پر حرام نہیں ہے. کربلا میں حسین فرماتے ہیں ابن زیاد کے لیے الا ان الدعی ابن الدعی، ناجائز باپ کے ناجائز فرزند نے مجھ حسین کو مجبور کیا دو چیزوں کے درمیان. جو افراد رسوا ہونا چاہیے، معاشرے میں پہچانوانا چاہیے تاکہ معاشرے کو دھوکہ نہ دے، ایسے لوگوں کے سب کرنا صحیح ہے تاکہ اسلام کو بچائے، مسلمین کو بچائے، ان کے دھوکے سے نادان لوگوں کو بچا سکے. لیکن اگر کہیں سب کرنے سے اتحاد اسلامی پارا پارا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہاں پر سیرت اہل بیت یہ ہے کہ سب نہ کرے. آپ اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں، ہم کیوں اہل بیت سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے؟ اہل بیت سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت نے کس طریقے سے دوسرے مکاتب کے بزرگان کے ساتھ پیش آیا ہے، اسی طرح سے ہم پیش آئیں گے، دلائل کے ساتھ ان کے باطل ہونے کو ثابت کریں گے، شستہ زبان کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.